أحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة بقرہ کی آیت نمبر 183 ہم سب کو ایک نیویگیٹر کی طرح بالکل سیدھا رکھتی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ آیت سن کے ہی لوگ کہتے ہوں گے نہیں پھر یہ وہی درس شروع ہو گیا جو ہر سال سنتے ہیں, کیونکہ عموماً رمضان کے موضوع پہ یہی آیت لی جاتی ہے. نماز کے موضوع پہ قرآن پاک میں بے شمار آیتیں, لیکن روزے کا تذکرہ اگر آپ دیکھا جائے تو ایک سٹریچ میں ایک ہی جگہ پہ ہے. ذکر ہے کہیں نہ کہیں اشاروں میں, لیکن ان آیات میں تفصیل کے ساتھ روزے کی بات ہے. ہم اس وقت جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ روزے سے کیا مطلوب ہے. تو روزے سے مطلوب تقویٰ ہے. جو ساتھی کل صبح کے درس میں موجود تھے وہ 12 مختلف پوائنٹس دیکھ چکے ہیں, اور الحمدللہ صبح جو ریکیپ ہوا اس میں ان لوگوں کی بھی مدد کر دی گئی جنہوں نے کل کا لیسن مس کیا. لیکن آپ فکر نہ کیجیے اگر آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے ریکیپ سنا نہ ہم صبح کل موجود تھے, تو یہی کچھ سیکھنے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. یہی تقویٰ کے مختلف لیولز جو ہے ہم نے اس سال کا گول بنا کر ہر دن ایک پہ بات کرنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج تقویٰ کے کچھ مزید رنگ دیکھیں گے. بس جو بات سمجھ آئے نا کہیں یہ میرے لیے تھی, اور جو سمجھ نہ آئے کیا کہیں ورضا بالقلیل, تھوڑے پہ کافی ہے. یہ بات ابھی سے بتا دوں, کیونکہ بعض دفعہ جب ہم ان کی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم فوراً کمپیئر کرنے لگتے ہیں, اور خاص طور پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ استادوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. کسی کو دیکھا ہوتا ہے, کسی کی بات سنتے ہیں, استاد تو دیکھے بغیر بولتے ہیں, استاد تو بولتے ہی جاتے ہیں, ہمارے تو ہاتھ پاؤں کا ہاتھ پڑ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے. آج اس محفل میں آیا نا تو آپ سب نے خود کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے اگر تقابل کرنا پڑا تو اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ دوسرا کتنا فوکس بیٹھا ہوا ہے, میں کیوں نہیں فوکس, اس کی تو آنکھیں بھی نہیں ہل رہی میری کیوں ہل رہی ہیں, اس کا تو سیل فون بھی بیگ میں میرا کیوں ہے, اس کی تو گاڑی کی چابی بھی سیٹ پہ نہیں ہے میری کیوں ہے. ان چیزوں میں تقابل کیجیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, باقی رہ گئی کس کو کتنا ملتا ہے. تو رضا بالقلیل, آپ کو بہت بڑی بڑی باتیں نہ بھی سمجھ آئے نا, بس اگر آپ میں کوئی ایسی سسٹر ہیں, اور کل سے آپ آئے بلائیں ساری سسٹرز کو کہ جن کو اردو بہت مشکل لگتی ہے, اردو سمجھ آ جاتی ہے لیکن تھوڑی سی آتی ہے, ان کو بلائیں اور ساتھ سے سبق دے دیں کہ پورے 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے سیشن میں اگر ایک بات بھی تم نے سیکھ لی تو رضا بالقلیل, میرے نصیب میں اتنا تھا, میں کیوں بڑی بڑی باتیں کروں. یقین کریں میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں بھی درس کا موقع دیتا ہے, کبھی حالات کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں, کبھی انسان کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا رسپانس ہوتا ہے فائدے کے اعتبار سے لوگوں کے بینیفٹ لینے کے, اور کبھی اینڈ تک فوکس ہی نہیں ہو پاتے. تو میں جس چیز کو لے کے وہاں سے اٹھتی ہوں وہ یہی ہوں کہ آج میرے نصیب میں اتنا ہی تھا, میں نے بہت دینا چاہا, میں تھوڑا دے سکی, نو پرابلم, دیٹس اٹ. یقین کریں اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ قدم جب وہ زمین میں لگتے ہیں. تو آئیے زیادہ دیر کیے بغیر ہم چلتے ہیں تقویٰ کی اگلی تعریف پہ, اور یہ تعریف جو ہے یہ ابراہیم بن ادھم کی زبان سے ہے. پہلے عربی میں تھوڑی سی بول دوں گی پھر انشاءاللہ اس کو اردو سے دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ التقوی الا یجد الخلق فی لسانک عیبا ولا الملائکۃ فی افعالک عیبا ولا مالک العرش فی سرک عیبا, جس کو کہتے ہیں نا کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ ہیں اگر ہم اس کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. کہتے ہیں کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ لوگ تیری زبان پر کوئی عیب نہ پائیں, یعنی تمہاری زبان میں عیب نہ ہو, سینس آف سے ٹنگ, تمہاری زبان, تمہارا بولنا, تمہارا بات کرنا, یعنی لوگ ڈھونڈنا بھی چاہے نا ارم کی زبان کا کوئی عیب بدلے, ارم تانے دیتی ہیں نہیں مل رہے, ارم الزام لگاتی ہیں نہیں لگا رہے, ارم کسی پہ طنز کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، بہت بولتی ہیں، اپنی تعریفیں بہت کرتی ہیں. پوری سورہ حجرات ذہن میں رکھ لیں اگر کبھی اس کی تفسیر سنی ہے، اور سورہ قاف لے لیجئے کہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا کہ جس کو کوئی ایک حاضر فرشتہ فوراً اچک کے لکھ نہ لے، مراد یہ کہ زبان کا بولا لکھا جاتا ہے. تو تقویٰ کا 13واں رنگ کیا ہے؟ کہ انسان کی زبان عیبوں سے پاک ہو جائے، لوگوں کو آپ کی زبان سے کوئی تکلیف ہی نہ ہو. آپ سوچیے ذرا، ہم سب رشتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے انسانوں کے جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، بتائیے ذرا کہ میری زبان سے لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں پہنچتی ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں گی، کل آپ اس کو ڈسکس کیجئے گا. آپ اپنا نام لکھیں بیچ میں کاغذ کے اندر، اس کے بعد آپ ایسے ایروز کھینچیں اپنے ڈفرینٹ رنگ روپ. ماں ہے نا، میں مثال ارم کس لیے دیتی ہوں کہ یہ میرے سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ سب کی دوں گی تو پھر مشکل ہو جائے گا نا. مثال دے دیتے ہیں کہ ارم ایک لائن کھینچے گی ارم کی. ارم کون ہے؟ بنت، کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ منیر. ارم بنت منیر. تو جب منیر ہیں تو ان کی والدہ کا نام بھی آئے گا، یعنی ارم اپنے لیے لکھیں گی کہ میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے کیسی ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا روپ تو یہی ہے. اس طرح اس کے نیچے ایک اور لائن کھینچیے، بھائی بہن. ارم اپنی بہنوں یا اپنے بھائیوں کے معاملے میں کیسی ہیں. پھر نیچے کھینچیے تو استاد، کولیگز، ساتھی. پھر اس کے بعد سسرال شروع ہو جاتا ہے، پھر شوہر، اور پھر آخر میں بچے، اور بچوں کی بیویاں بہو. یقین کیجئے اگر ہم اپنے ارد گرد ایک سورج بھی کھینچ لیں نا شوہر کا، تو ہم سب کے اتنے لوگوں کے ساتھ انفیکشن ہے روز کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ اس پورے گلوب کو تمہارے ارد گرد جو کھینچا جا رہا ہے، اس میں کسی کو یہ کل قیامت کے دن کہنے کا موقع نہ ملے کہ اس کی زبان سے مجھے دکھ ہوا تھا. ماں بولے کہ اس نے میرے آگے زبان چلائی تھی. باپ بولے کہ یہ میری بات نہیں سنتی تھی. بہنیں بھائی بولیں کہ یہ بڑی ہوشیار تھی، بھڑ بھڑ کے آگے میری چیزیں بھی لے جاتی تھی. سسرال میں کہا، آپ اور میں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، بلکہ آپ خوش ہو لیں، اپنا نام کا جو گول دائرہ ڈالا نا اس کے اندر پیلا رنگ کر کے اس کو سورج کہہ لیں. آپ محسوس کیجئے کہ آپ ایک سورج ہیں. اللہ نے آپ کو بہت خوبیاں دے کے پیدا کیا، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے بھرے. ہم اپنی زبان کی خرابیوں کی وجہ سے اپنی چمک کو کم کر دیتے ہیں. اس جو زبان کی خرابی ہے نا، اس کو آپ بادل کہہ لیں، کلاؤڈز ہیں، غبار کہہ لیں، اسموک کہہ لیں، دھواں کہہ لیں، کوئی بھی اس قسم کی امیجینیشن میں فیلنگ لے آئیے کہ جس کی وجہ سے آپ کی چمک کم ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ ملو تو بار بار ملنے کو الحمدللہ ملو تو بار بار ملنے کو دل چاہتا ہے، کسی کو ملے تو دل چاہتا ہے کہ بس خیر کا وقت گزر ہی جائے، بس سلام دعا سے آگے بات نہیں کرے. کسی کا ہاتھ آپ پکڑ دیں تو آپ کا دل چھوڑنے کو ہی نہیں کرتا، اور کسی کا ہاتھ ہاتھ میں پڑ جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ انسان کی پرسنالٹی کا فرق ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں کے معاملے میں اتنا محتاط ہو جائے، اتنا محتاط ہو جائے کہ کل قیامت کے دن کوئی عیب اس کے اوپر نہ لگا سکے. اور وہی مجھے تعریف یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا کہ تمہیں پتہ کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں، آج کے دور میں آپ کہہ لیں پاؤنڈز اینڈ ڈالرز اینڈ کرونز نہیں، تو کہا نہیں، انہ مفلس من امتی، بے شک میری امت کا مفلس کون ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کو گالی دی، کسی کو تانا دیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کی غیبت کی، اور اخیر لوگ آ آ کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، اور اخیر میں جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی جگہ پہ گناہ ڈال دیے جائیں گے. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف میری زبان کی وجہ سے میری راتوں کی تہجدیں کسی دوسرے کے نام چلی جائیں؟ کین وی تھنک؟ کوئی نیکی سوچیں جو آپ کو بڑی مشکل لگتی ہے. ہر ایک کے لیے کچھ نیکیاں مشکل ہوتی ہیں اور کچھ بہت آسان ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگوں کو روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے، کچھ کو بہت آسان ہے. کسی کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے، سٹنجینس ہے کہ $5 بھی دینا اس کو جان پہ بوجھ پڑتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 5 کہہ لینا 85 لے لیجیے. فرق ہے نا, ہم سب انسان ہیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں رکھی ہیں. اسی طرح آپ اپنی کوئی ایک ایسی نیکی سوچیں جو بڑی مشکل لگی آپ کو اور آپ نے اللہ کے لیے کی, اور قیامت کے دن وہ نیکی آ کے آپ کی سانس لے گئی, یا آپ کی وہ دوست لے گئی جو آپ کو ذرا اچھی نہیں لگتی, یا وہ بندہ لے گیا جس سے آپ نفرت کرتے تھے, خوشی ہوگی نہیں ہوگی نا. تو بس اپنا حساب خود کریں گے. دیکھیے میں آپ کا حساب نہیں کر سکتی, نہ مجھے اس کی ضرورت ہے نہ مجھے آئے گا, میں نے اپنا حساب خود کرنا ہے. تو زبان پہ عیب نہ پائیں لوگ, فرشتے یا لوگ یہ نہ کہہ سکے یہ چلا گیا دنیا سے خس کم جہاں پاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مختلف اوقات میں دو جنازے گزرے تو آپ نے کہا کہ مستریحن او مستراحن, کہا یا تو آج یہ آرام میں آ گیا یا لوگ اس سے آرام میں چلے گئے. مطلب کیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, کہ یا تو یہ دوسروں کو ستاتا تھا تو آج لوگ شکر کر رہے ہیں کہ چلا گیا جان چھوٹی, اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے جانا گیا. عموماً آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے لیے آپ زندگی میں نکلتے ہیں نا, اپنی زندگی شروع کرتے ہیں, کسی کا کچھ نہیں لیتے لیکن لوگ آپ سے دکھی ہونے لگتے ہیں, تھرڈ فیل کرتے ہیں کدھر چل پڑے کیا چل پڑے. آپ کسی کو کسی گناہ کی دعوت دیں اور آپ کسی کو کسی نیکی کی دعوت دیں, لوگوں کا رسپانس سیم ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے نا. تو بس آپ یہ سوچ لیجئے کہ میرا اس سال کا تقویٰ کیا ہے, کہ تیری زبان پر کوئی عیب لوگ نہ پائے, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. اس سال کی ایکٹیویٹیز میں ایک ایکٹیویٹی آپ نے یہ بھی کرنی ہے, میں نے اپنی زبان کو استعمال نہیں کرنا, حرکت نہیں کرنا, ضرورت پہ کرنا. آپ دیکھیں جب ایک چیز کو بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, کند ہو جاتی ہے, چھری بہت چلے کینچی بہت چلے آخر وہ کنڈی ہو جاتی ہے, پھر جب ضرورت پڑے گی نا تو نہیں چلے گی. آپ نے کبھی فیل کیا کہ کچھ لوگوں کی بات میں بہت اثر ہوتا ہے اور کچھ کی میں بالکل نہیں ہوتا, اور میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دوں نا تو ہر ماں اپنے بچوں سے یہ شکوا کرتی ہے میری بات کا تمہیں اثر نہیں ہوتا, ابو کہتے ہیں تو مان جاتی ہوں. ہوا تھا کبھی, وجہ پتا کیا, کہ مائیں ہر وقت کہتے ہیں اور باپ بس ایک دفعہ بولتے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ آج تو ابو بولے ہیں, اس کا مطلب کہ میں نے کوئی بہت ہی برا کام کیا, اور وہ ابو بس ایک دفعہ بول کے پھر آئندہ شعور کا موقع دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. پھر اگلا درجہ اسی کے اندر آتا ہے, فرشتے تیرے ظاہری اعمال میں کوئی عیب نہ پائے. ہم سب پہ فرشتے مسلط ہیں نا, ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ہیں, سورہ رات کی ایک آیت کے اندر آتا ہے خلاصہ, اس کی تفسیر میں ہم بات کر لیتے ہیں اکثر. لیکن دو فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہمارا ہر بولا ہوا لکھتے ہیں, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا كَاتِبِينَ, سورت الانفطار کی آیت ہے 30 بارے میں, کہ بے شک تمہارے اوپر دو بڑے حفاظت کرنے والے ہیں جو تمہارے بولے کو لکھتے ہیں. تو یہ جو فرشتے لکھتے ہیں نا, یہ ظاہری عمل لکھتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اخلاص کے ساتھ کوئی کر رہا ہے کہ دکھاوے سے کر رہا ہے, کسی حد تک اللہ نے دیا ہوگا. یاد رکھیے قیامت کے مراحل بڑے سخت ہیں, بعض لوگوں کے فرشتوں نے ان کی نیکیوں کی کہنا چاہیے کاپیوں کی کاپیاں بھری ہوں گی, رجسٹرز بھرے ہوں گے, لیکن اندر نیت کا کھوٹ فرشتوں کو نہیں پتا. وہ شاید کہہ رہے ہوں گے وہ لگتا ہے آج تو جنت الفردوس میں اس نہیں جانا, لیکن ان نیت نیکیوں کے پیچھے جو اندر میں چھپی ہوئی چیزیں تھیں نا, وہ اللہ کو پتا ہے, اور حساب علیم بذات الصدور کی طرف سے ہوگا. تو لہذا ظاہری اعمال میں بھی کیئرفل رہنا. مثلا کیسے, دیکھیں ظاہری اعمال کون سے ہوتے ہیں, ہم سب اپنے اوپر لے کے سوچتے ہیں کہ ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ہم نے کیا پہنا ہوا ہے, ہم کیا لگ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کسی کے اوپر گہری نظر پڑتی ہے, کسی کو سرسری دیکھتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کسی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے سکتے ہیں, لیکن اندر کیا یہ پہلی نظر میں عموماً نہیں پتا چلتا. یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ آپ کو فہم اور فراست دیتا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو فوراً پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے. فرشتوں کے آگے شرمسار ہونے سے بچنے کے لیے انسان آج سے اگر اپنے لیے یہ نیت رکھے کہ میں نے ظاہری گناہوں سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ بندہ رات کو گناہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردے ڈال دے گا اور اگلے دن صبح اٹھ کے وہ خود اپنے گناہ کو نشر کر دے گا. میں سوچتی ہوں اس دور میں تو فیس بک بھی نہیں تھی کہ جو آج بعض دفعہ فتنہ بک بنی ہوتی ہے. کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے مجھے پہلے بالکل یوز بھی نہیں کرنی آتی تھی, لیکن الحمدللہ نور القرآن اوسلو کے نام پہ فیس بک ہے ہمارا پیج, تو یہ ساتھی کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو یہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ, تو اب میں نے کبھی کبھی کوشش کی. تو وہ اللہ کی بنا اگر آپ سیدھے سیدھے چلتے رہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور آپ کو جن کو اندازہ ان کو پتا ہی ہے کہ ایک کے دوست سے دوسرے پہ دوسرے کے تیسرے, تو بعض دفعہ فیس بک پہ کوئی ایسا نام نظر آتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں, آؤٹ آف کیوریوسٹی اس کو کلک کرتے ہیں, ادھر سے ایک اور پیج کھل جاتا ہے. پھر ان کی یقین کریں بعض دفعہ میں ایسی ایسی چیزیں فیس بک پہ میری نظر سے گزرتی, بہت کم دیکھتی ہوں بہت کم, لیکن ایک آدھ دفعہ بھی دیکھا ہوا دل پہ اثر کر جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں یہ ہماری مسلمان بیٹی ہیں, یہ ہماری ماں, یہ ہماری بہن ہیں. پہلے تو لوگ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں تصویر لگا دیتے تھے, چلو جی ہم نے شادی کے موقع پہ اتنا خرچہ کیا تو دیکھا تھا. کتنے کو لوگ اس ڈرائنگ روم میں آتے ہوں گے, چلیے محرم غیر محرم کو چھوڑ دیجیے, ایک مہینے میں 10 غیر مرد آ کے دیکھ لیتے ہوں گے آپ کو. اب ادھر شادی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو ہوتا ہے ساتھ ہی فیس بک پہ تصویریں چل رہی ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں کبھی کسی نے اس کو استعمال کیا ہوتا دین کی تبلیغ کے لیے, اس کے اوپر ہر دن قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور دعوی مٹیریل ہوتا, اور ہے الحمدللہ آج لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں بہت ساری. استعمال کیسا ہے؟ میں سوچتی ہوں اس لڑکی نے کیا سوچا, میں کوئی بکنے کی چیز ہوں, میں بکاؤ معلوم. فون ہے, وائبر ہے فون, آپ کو ہوتا ہے کہ اس میں لوگ کانٹیکٹس میں اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں. میرے پاس کسی کا کانٹیکٹ تھا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, وہ میسج آ جاتا ہے جب وہ وائبر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو میسج آتا ہے کہ انہوں نے وائبر کیا. میں نے کھولا تو ان کی جو پکچر تھی نا, مطلب جو وہ اپنی پکچر سیو کرنی ہوتی, کوئی کچھ بھی لکھ لیتا ہے, اس میں انہوں نے اپنی پکچر رکھی ہوئی تھی, بال کھلے ہوئے لہراتے ہوئے, ایک دم جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بلڈ پریشر لو ہونے والی کیفیت ہے وہ میری ہوئی. میں نے کہا اس بچی کی تصویر میرے سیل فون پہ آئی ہے, مجھے پتا بھی نہیں کہ اس کا کانٹیکٹ میرے پاس سیو ہے کہ نہیں, لیکن مشینوں کو پتا چل جاتا ہے, یہ کانٹیکٹ کئیوں کے پاس ہوگا, ہم لوگ دیتے ہیں نا غیروں کو بھی دے دیتے ہیں اپنا فون نمبر ہے دے دیں, جہاں جہاں اس کا نام گیا اور اس نے جس دن وائبر ڈاؤن لوڈ کیا ہر ایک کے فون پہ اس کا پوسٹر آ گیا, دیکھو مجھے دیکھنے کی چیزوں میں ہدایت کا نور چھن جائے گا. یہ ظاہری گناہ ہوتا ہے, شادیوں کے موقع پہ, محفلوں میں, پارٹیوں میں, یہ باہر جو پین سن کے پھرتے ہیں یہ ظاہری گناہ ہے. آپ نے میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کسی کو نہیں پتا, لیکن ہم باہر کیا اشتہار بن کے پھر رہے ہیں. اور واللہ آج کے دور میں امت مسلمہ کی بچیوں کے وہ لباس, میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں باشعور ہو کے بات کر رہی ہوں, ایگزیجریشن اور غصے کی بات نہیں ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ جب ہم ٹین ایج میں تھے, وہ اتنے پرانے تب ہم بھی نہیں ہیں, لیکن اگر آپ اپنی ٹین ایج سوچیں, آج بچیاں جو لباس باہر گھروں میں دباب ماں بہن رشتے داروں کے سامنے پہنتی ہیں, میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے اپنے ذہن میں شادی سے پہلے اپنے کمرے میں بھی ویسا لباس پہننے کا سوچ کے حیا آتی تھی, یہ لباس بھی پہن سکتا ہے. شعور ہی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ شادی کے بعد کیا کون ہوگا کون نہیں ہوتا, لیکن آج ہماری اپنی بچیاں باہر بیٹھ کے پہن کے وہ کپڑے پھیر رہی ہوتی ہیں, کچھ دکھ رہا تو دکھ رہا ہے, کچھ جھلک رہا ہے تو جھلک رہا ہے, اتنے سٹریچی کپڑے. اور اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جو ایسی چیزوں پہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں کہ ایک ایک کو ٹائٹ پہنا دی, لمبے لمبے چوک اور کھلی ٹانگیں. تھائز کا ناپ لے لو, ہپس کا ناپ لے لو, ٹانگوں کا ناپ لے لو, غیر کریں کوئی دکھ نہیں, نو پرابلم, اپنے کرتے ہیں. پتلے لون کے کپڑے اور اس کے نیچے پجامے ڈوب مرنے کا مقام ہے. بہت بڑی تلخ ہو گئی, مجھے معاف کریں. اللہ کے نبی کی حدیث یاد آتی ہے کہ رباریاتن قاسیاتن عاریاتن, ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی, کوئی چیز نہیں چھپانی شیطان نے, یہ بھی کھولو وہ بھی کھولو یہ بھی کھولو یہ بھی کھولو, ایک چیز دکھا چکا تھک چکا تھا اب دوسرے پہ, اب دوسرا تھک چکا تیسرے, تم کدھر چل پڑے. فائن تسخبون, میں نے پاکستان کی ریڑھیوں پہ وہ ٹائٹس بکتی دیکھی. ایک دن میں کسی کے ساتھ گزری, اور بہنے میں دیکھا میں نے اپنے ملک میں اس بہنوں کو تو میں رونے لگ گئی. میں اپنا جو میرے ریلیٹیوز ہوتے ہیں میں اپنا فرض سمجھ کے پیار محبت سے ان سے کہتی تھی کہ سسٹر اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی یہ پہنتی ہیں. تو میں نے کہا خریدتا کون ہے؟ پہلی کون لایا تھا؟ اب شلواریں گئیں میچنگ گئے, بس وہ چار چھ ٹراؤزر جس کو پہلے دور میں لوگ لیگنگس کہتے تھے. قسم سے کہہ سکتی ہوں کہ آج بھی سردی سے بچنے کے لیے جو ناروے میں لوگ انڈر گارمنٹس میں پہنتے ہیں وہ اس سے تھک ہوتی ہیں. یہ تو تھن جسم کی شیپ, اس کا ہر چیز. فرشتے کل کیا دیکھیں گے ظاہری گناہ. مجھے تو لگتا ہے فرشتے بھی شرم سے جھکا ہی لیتے ہوں گے آگے. تو تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے ظاہر کی فکر کرے, کیسی لگ رہی ہوں, کیا بول رہی ہوں, کیا کھا رہی ہوں. نمازیں اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کل وہاں کہاں کا حال ہوگا, لیکن وہ نماز ہمیں فحش اور منکر سے نہیں روک رہی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو اس رمضان میں اپنی چھانٹی کرنی ہے. بہت ساری ماشاء اللہ سسٹرس جب اللہ ان کا دل کھولتا ہے تو وہ شیئر کرتی ہیں. انہیں میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں آن لائن پہ, ناروے میں بھی آن سائٹ پہ, تو انہوں نے یہی شیئر کیا تھا کہ جب ہم نے قرآن کا کورس شروع کیا تھا اور اس کے بعد اب قرآن پورا ہوا ہے تو ہم اپنی وارڈروبز اور الماریوں کو دیکھ کے خود سوچتے ہیں کیا میں کبھی ان کپڑوں میں باہر جاتی تھی؟ مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دو تین لفظوں کے حدیث میں جواب دیا ہے. فائز لم تستحی فس نما شیتا. خلاصہ ہے حدیث کا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے دور کے صحیفوں میں یہ بات لکھی تھی کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے فس نما شیتا, پھر تو جو چاہے کر. دیکھیے ایک عورت جسم فروشی کرتی ہے, کیا وہ ایک ہی دن کرتی ہے؟ پہلے دن یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ اپنے جسم کو بیچتی ہے, اپنی عزت کو ناپامال کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کسی نے ایک دفعہ تکلیف دہ حد تک کی دکھی کرنے والی آرٹ ویڈیو بھیجی اور میری نظر پڑی تو انسان ہونے کے ناطے اور دیکھنے کے ہوتا کہ مسلمان عورتیں غربت اور تنگی سے بچتے ہوئے جان بچاتے ہوئے جسم فروشی کرتی ہیں. ایک ویڈیو کلپ تھا کوئی, وہ میری نظر میں پڑا. عام آپ کے ہمارے ملکوں میں پارلرس کے نام پہ بڑے معروف دکانوں کے نام شاپس میں لوں تو آپ ایک سیکنڈ میں سمجھ جائیں گے وہاں ان کے اڈے ہیں. کس طرح ادھر ادھر سڑکوں پہ کھڑی ان کی عورتیں لڑکوں کو لاتی ہیں اور وہاں جسم فروشی کا کام ہوتا. اور جب انہوں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ملتا کیا ہے, جو اصل بات بتاتی ہوں, جہاں کوئی کھڑا ہوتا ہے پہلا شیئر اس کا ہوتا ہے, دوسرا شیئر ہوتا ہے رکشے والے کا جو اس سٹاپ سے اس رکشے میں بٹھا کے اس اڈے تک لاتے ہیں, کچھ اس کو ملتے ہیں, تیسرا شیئر اس پارلر والی کے اس جگہ کا ہوتا ہے جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے, اور چوتھا شیئر اس کا ہے. اور اس عورت کے لفظ مجھے نہیں بھولتے. انہوں نے پوچھا تمہیں ملتا کیسے؟ تو کہتی 500 روپے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شاید 3000 چارج کرتے ہیں کسٹمر کو اور 500 ملتا ہے صرف اس کو جس کی عزت لٹتی ہے. کہا تم کرتی کیوں؟ کہتی کیا کروں, میاں نشہ کرتا ہے, کام کرتا ہے, یہ اور وہ. یہ باتیں تو یہاں کرنے کی نہیں ہیں, لیکن رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور ہم کہیں دیکھا پاکستان بہت برا ہے, نہیں, وہاں تو کوئی ڈھکا چھپا معاملہ ہے, یہاں تو فیشن ہے. ایک آل گرلز کیا, یہ بات بہت دور چلی جائے گی. میرا کبھی بھی فحش چیزوں پہ بہت تفصیل سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. میں نے کئی دفعہ اپنے درس پچھلے دیکھے ہیں آن لائن پہ اور جہاں بھی جمع ہوتے ہیں نا, تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرا ٹرینڈ کیا ہے. تو مجھے ہر درس کے بعد اپنی جو ایک اپنی پسندیدہ بات ہے نا, جو مجھے لگتا ہے کہ ہر اسپیکر کا ایک ہوتا ہے, کسی کو صدقہ خیرات پہ بات کر کے مزہ آتا ہے, کسی کو کچھ پہ. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میں جہاں سے بات شروع کرتی ہوں نا, وہاں کے آخر تعلق باللہ اور اپنی اصلاح پہ آتی ہے. کوئی زکوٰۃ کا بھی موضوع ہوتا ہے نا تو آخر میں اس کو اللہ کی محبت پہ پتہ نہیں کہ میں لے آتی ہوں. میں نے خور کیا, میں نے کبھی پردے پہ درس نہیں دیا ایکسٹرا, جنہیں میں آپ کے پاس آتی رہتی ہوں کبھی نہ کبھی. ہر شہروں میں دعویٰ ٹرپس آپ دیکھیں, ایک ٹرپ کے 20 لیکچر ہیں, 53 لیکچر تھے غالباً اس دفعہ یو ایس اے ایک ٹرپ کے, شاید ایک بھی درس اس میں پردے پہ نہیں کیا. میرا ٹرینڈ ہی نہیں. میں کہتی ہوں پہلے اس بیج کو تو چھیڑوں, پہلے اللہ تو پتہ چلے, پھر اللہ کی بات پتہ چلے گی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا ٹاپک ایمان ہے. اگر اندر ایمان آئے گا تو ظاہر اعمال کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں. تیسرا درجہ اس کے بعد، میں پوری بات پیچھے سے دہراتی ہوں، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ لوگ تیری زبان پر کوئی عیب نہ پائیں، فرشتے تیرے ظاہر اعمال میں عیب نہ پائیں۔ اب اگلی بات بہت دل کھول کے سننے والی ہے، اور عرش عظیم کا مالک تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔ فرشتے تو آپ کے ظاہری عمل دیکھتے ہیں نا، تو باطنی عمل کون دیکھتا ہے؟ وہ جس کو ہم کہتے ہیں رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ قیامت کے دن جب انسان کا نام اعمال کھلے تو اللہ فرشتوں سے کہے، تمہیں پتہ ہے تم تو اس کے ظاہری عمل لکھتے تھے نا، فلاں لوگوں کے اندر بہت خرابیاں تھیں، اس کے اندر بھی اتنی خوبصورتی ہے جتنی اس کے باہر تھی۔ میں نے یہ جملہ بولا نا تو مجھے کچھ چیزیں میرے ذہن کے اندر ایک میپ بنتی ہوئی دکھی ہے، شیئر کرتی ہوں۔ عموماً آپ دیکھیں کہ گھر کا سب سے زیادہ سجا ہوا اور خوبصورت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ڈرائنگ روم۔ سب سے زیادہ اس کو سجاتے، کیوں؟ کیونکہ مہمانوں نے بیٹھنا ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے، ڈیکوریشن بھی ادھر، کلیننگ بھی ادھر، بچوں کو بھی نہیں جانے دیتے، میاں کو بھی نہیں جانے دیتے کہ یہ حصہ صاف رہے۔ پینٹریز کیسی ہیں، وارڈروبس کیسی ہیں، کچن کی الماریاں کیسی ہیں، کیونکہ خود جو دیکھنی ہے۔ بعض لوگوں کا ظاہری گھر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سج جاتا ہے، لیکن اندر کھاتا اتنا الجھا ہوتا ہے کہ وقت پہ کوئی چیز ہی نہیں ملتی۔ میں اس آیت کو، اس مثال کو سمجھ لی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ فرشتوں والی جو بات ہم نے سنی نا، یہ کون سی ہے کہ انسان کا ڈرائنگ روم وہ بھی خوبصورت دکھے۔ اور عموماً ہم لوگوں کے خیال سے ظاہر خوبصورت کر ہی لیتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے، اس سے مراد آپ کا میرا کلوزٹ ہے، ہماری وارڈ روبس، ہماری چھپی ہوئی چیزیں، ہماری انڈر، یعنی ہمارے اپنے اندر کی صفائی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ باطن میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا، وہ انسان کا دل آتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، رقابت ہے، لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے جلنا کڑنا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ کیا وہ دل خوبصورت ہوگا؟ آپ اپنے گھر کے کسی ایسے کمرے میں کسی مہمان کو جانے دیتے ہیں جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہو، جہاں جھوٹے برتن پڑے ہوں، جہاں بدبو آ رہی ہو، ٹریش پڑا ہو، بال بکھرے ہو، نہیں جانے دیتے نا؟ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ کے لیے ہم نے گیسٹ روم سیٹ کیا ہے، وہاں بیٹھیے۔ اور اچھی بات ہے، گھر والا جہاں کے وہیں بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں ادھر ادھر ٹانکا جھانکیاں کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سوچیے کہ انسان کا دل کس کی جگہ ہے؟ اللہ کی۔ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات۔ سورت نور کی آیت ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان کیا کہتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، مثل نور ہی کا مشکات۔ اور اس کے نور کو ڈھونڈنا ہے تو وہ بندہ ہے مومن کے دل میں۔ دیکھو کیا پتہ چلا کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے تو آپ بتائیے کہ اللہ کا نور آئے گا؟ عام لوگوں کی تو اب بات ہی نہ کریں، یہ بات کرنی ہے نا تو دینداروں کی کیجیے۔ ابھی جتنی میں نے تلخ باتیں کر دی تھوڑی سی فسق کے ناطے سے، ظاہری گناہوں کی، تو ہم نے استغفار کیا، توبہ کی، کیسی عورتیں، کیسے لوگ ہیں، گندے کام کرتے ہیں اور ان کے یعنی کردار اتنے گندے ہیں۔ لیکن اگر آپ باطنی گناہوں کی بات کریں، الا ماشاءاللہ، میں پہلے معافی مانگتی ہوں سب دینداروں سے، اور شکر اللہ کا کہ دین ہی کے ساتھ نام جڑتا ہے ہمارا بھی۔ لیکن مجھے پتا کیا لگتا ہے، عامۃ الناس جو ہوتے ہیں نا، عام لوگ جو بھی دین سے دور ہیں، ابھی ان کی زندگی میں کوئی قرآن کی کلاس نہیں آئی، ابھی ہدایت کا سفر نہیں کھلا، ابھی دل نہیں کھلا، ابھی کوئی استاد نہیں ملا، ان کے ظاہری گناہ خراب ہوتے ہیں زیادہ، الا ماشاءاللہ دل بھی خراب ہوں گے، وہ تو اس کا سر ہے۔ لیکن یہ جو دل کی گندگی کا تعلق ہے نا باطن کے، یہ علم کے بعد آتے ہیں زیادہ۔ قرآن پاک میں دو تین آیتیں میری آنکھوں کے نیچے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کی بات کی اور کہا، الا من بعد ما جاتهم العلم بغیم بینہم۔ علم والوں کے دل گندے ہو جاتے ہیں، کس کے لیے؟ نمبر ایک، ساری دنیا کے لوگوں کو وہ کافر، منافق، فاسق کہنے کو تیار ہیں۔ یہ جہنمی، یہ جہنمی، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا. پھر اس کے بعد آپ چلیں تو دوسرے دینداروں کے ساتھ دل کھٹے. اپنے آپ کو ہدایت کا الٹیمیٹ ایڈیشن سمجھنے والے لوگ. ہمارے نام کے باہر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہدایت سے دور ہے. ہمارے سلوگن سے باہر کوئی دین کا کام ہے تو وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو بس ادھر جائیں گے جہاں ہمارا گروپ جائے گا. ہم تو صرف ادھر جائیں گے جہاں ہمارا گروہ جائے گا. یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے بولتے ہیں. کبھی اللہ کا نور نصیب نہیں ہوگا ایسے گھٹے ہوئے سینے والوں کو مینوپلی سمجھنے والے دین کے اوپر کہ جو دین کا کام ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. انسان کو عقل ہونی چاہیے حق اور باطل کا فرق ہو. یہ نہیں کہ اب آپ آل بغال سب کچھ لے لیں دین کے نام پہ. نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے دینداروں کے لیے دل میں محبت یہ دل کے خوبصورت ہونے کی علامت ہے. اللہ کا بندہ کام تو کر رہا ہے نا دین کا. غلط کام تو نہیں لوگوں کو کہہ رہا، شرابوں پہ تو نہیں لگا رہا. نہیں تمہاری سوچ ملتی، تمہیں پتہ ہے اس کے عقائد میں کچھ کمی بیشی ہے، کسی طرح اسے دوستی کر کے پیار محبت میں اس تک وہ میسج پہنچا دو جو اس تک نہیں پہنچا. یہ تو بات سمجھ آتی ہے. اور آپ کہہ دیں کہ ایسے لوگوں سے تو جہنمی اچھے اور نعوذ باللہ ایسے لوگ ویسے لوگ، تو یہ دل کی گندگی ہے. تو انشاءاللہ تقویٰ کا ایک اینگل کیا ہے کہ دل کی وسعت ملے گی. سب کے لیے دل میں خوشی. گناہ گاروں کو بھی دیکھ کے آپ کو غصہ نہ آئے، دکھ ہو، آپ ان کی غیبتیں نہ کریں بلکہ ان کے لیے دعائیں کریں. کوئی بات آپ میں سے شیئر کرنا چاہے یا کچھ پوچھنا چاہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. چلیے پھر آگے چلیں. ہضم ہو رہی ہیں ساری باتیں، مشکل تو نہیں ہے نا. چلیے اگلی تعریف پہ چلتے ہیں. ایک اور تعریف ہے تقویٰ کی، علامہ باقدی ہیں، وہ کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ اپنے باطن کو اللہ تعالی کے سامنے اس طرح خوبصورت کر کے پیش کرو جس طرح اپنے ظاہر کو مخلوق کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہو. آگے نا وہی بات. بعض دفعہ ہم لوگوں کی موجودگی میں بہت نیک بن جاتے ہیں. اس میں سے ریاکاری کی بات ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کے لیے لوگوں کے سامنے آنے کے لیے کانشیس ہوتے ہیں نا، کہیں بھی جاتے ہیں کوئی آ جائے گھر میں کنگھی نہیں کی ہوئی، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگے گا نا. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے اس طرح رکھ رکھاؤ کی شکل میں آ جائے کہ لوگ اس پہ رحم نہ کھائیں، ترس نہ کھائیں. یہی مقصد ہوتا ہے نا ہمارا باہر جاتے ہوئے اچھے کپڑے پہننے کا، صاف کپڑوں کا، کہ لوگ ہم پہ رحم نہ کھائیں، ترس نہ کھائیں. اور اس کو آپ جتنا مرضی پھیلا لیں، ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے خوبصورت کرتے ہیں. اسی طرح مخلوق کے سامنے جب کیا ظاہر کو، تو خالق کے سامنے باطن کو کرو. یہ کیسے ہوگا؟ جب دل کو سجائیں گے. سورت حجرات کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلوں کو مزین کر لیا تقویٰ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی کہ اللہ مزین بزینت الایمان، اے اللہ مجھے ایمان کی خوبصورتی سے مزین کر دیں. بات پیچھے سے ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اور فرق کیا ہے کہ جس طرح لوگوں کی نظروں میں ظاہر خوبصورت بننا چاہتے ہیں نا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں اندر سے چھپ کے خوبصورت بننا انشاءاللہ تعالیٰ. کرنی ہے کوشش، اللہ نے چاہا تو کرنی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کا اندر خوبصورت ہوگا نا، اتنا باہر بھی خوبصورت ہوگا. کیسے؟ اس کی آپ کو مثال دیتے ہیں. میڈیسن سے کسی کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو ہم ظاہری چہرے پہ کچھ لگا لیتے ہیں گلو کرنے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے. اس سے بھی ایک وقتی کام تو ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک ٹیمپریری سی چیز ہوتی ہے. ایک گلو ہوتی ہے جو اندر سے آتی ہے، اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے تو صافی نام کا ایک کڑوا شربت ہوتا تھا، کبھی کسی کو یاد ہے؟ اللہ کی پناہ جب ہمارے ابو ہمارے منہ میں اس کی چمچ ڈالتے تھے لگتا تھا اس سے ظالم ضباب کوئی نہیں ہو سکتا. موٹا گاڑا کڑوا صافی کے نام پہ. کیوں؟ پیو خون صاف ہوتا، پیو اس سے جے دانے نہیں نکلتے. اس دور میں یہ ایسی ویسی ہوتے نہیں تھے، گرمیوں میں بہت کچھ مسئلے ہوتے تھے بچوں کے ساتھ، تو وہ کڑوے شربت ہمیں پلاتے تھے. کیوں؟ تاکہ آپ کڑوا شربت پیو تاکہ آپ کا خون صاف ہو. یہی ہے تقویٰ. صافی شربت ہے. ایک دفعہ اپنے اندر کے خون کو اتنا خوبصورت کر لو کہ اس کا اثر تمہارے باہر دیکھے. آپ دیکھیے کہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ پرسنالٹی کسی ظاہری چیزوں کا نام ہے، حالانکہ اس کا اثر اندر ہے. آپ کسی ایسی عورت کو دیکھیں جو سر سے پاؤں تک خوبصورت سے خوبصورت کپڑوں میں ملوث ہو. جو بھی ایک اپیرنٹلی بیوٹی کسی میں آ سکتی ہے وہ آپ کو اس میں اگر دکھ جائے، لیکن اگر وہ بات کرے تو تانے والی، غصے والی، اکڑ والی، بولے تو بھاں بھاں بولے، کتنی کو اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑی مہذب لگی تھی، یہ بھی بولی ہیں تو کیسی ہو گئی. بس اسی کو آپ اپنے اوپر لے لیں کہ جب ہم اندر سے خوبصورت ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، بس اندر کا ایمان ہے. اکثر اسٹوڈینٹس جن کو نیا نیا درس دینا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ اکثر میرا یہ معاملہ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہمارے پاس اب ناروے میں 29 کو صبح علیہ السلام کی تکمیل ہوئی قرآن کی، تو میں نے ساتھیوں سے کہا جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں نور نور کے، کہ آپ سب ایک ایک آیت شیئر کریں اسٹیج پہ جا کے اور بات کرنی ہے. تو کچھ تو تیار تھے، لیکن مجھے پتا تھا ساروں نے کوئی نہیں کرنا، لیکن میں نے کہا کہ سب کو کہوں گی تو یہ حرکت کریں گے. تو ان کے لیے وہ 5 منٹ کا درس تیار کرنا ایسے تھا جیسے پہاڑ سر کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ نہیں نہیں ٹائم نہیں ہوگا. فکر میں کہ آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں، میں اپنا ٹائم آپ کو دے دوں گی. اس وقت میں نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے آپ کے سامنے نوٹس کھلے ہیں، بی سیوں حوالے آپ دے دیں، آپ لوگوں کو قائل کر دیں، بات نہیں بنے گی جب تک بات لوگوں کے دل پہ آپ کی نہیں جائے گی. اور بات دل پہ کون سی جاتی ہے؟ جو دل سے نکلتی ہے. آپ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، یقین کریں، دن رات کا یہ کام ہے. میں آپ کو سچ کہوں گی، کبھی کسی درس کی 2 مہینے سے تیاری کی ہوتی ہے، کوئی بہت مطلب نیا ٹاپک لینا ہے یا کوشش ہے کہ سیمینار ٹائپ ہے، اتنے نوٹس ہوتے ہیں میرے پاس اپنے لکھے ہوئے، چھوٹی بڑی چیزیں جمع کی ہوئی، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کے وہ دل ہی نہیں کھلا. سب وہ میں نے کر دیا کنوے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی وہ بھی، لیکن میرے دل کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آج میرا دل نہیں کھلا، خوشی نہیں ہوئی مجھے، بس ہو گئی انفارمیشن پاس. اور کبھی کبھی کیا، اکثر رات جاتے درس دینا پڑتا ہے، کھڑے ہونا، نہ کوئی آیت سوچی ہوتی نہ کچھ، 2-4 جملے زبان سے نکلتے ہیں تو اگلا بندہ بعد میں اسی کی دلیل لے آتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا دل بدل گیا تھا. اکثر کسی شہر میں بھی جاؤں تو پچھلے لیکچر کے ناطے جو 2 سال پہلے ہوا ہوتا ہے لوگ اس پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا وہ جملہ، آپ کا یہ، دس اینڈ دیٹ، تو میں بہت بعد میں مجھے رونا بھی آتا ہے کہ میں تو وہ جملہ بول کے بھول بھی گئی، لیکن یہ جملہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا تھا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ دعا کریں کہ آپ کے دل میں ایمان آ جائے، تڑپ لے کے بات کریں. میں نے کبھی رسمی درس نہیں دیا کہ میں 1 گھنٹے کا نماز کے موضوع پہ درس لے کے جا رہی ہوں، نہیں، میں یہ سوچتی جو میرے سامنے بیٹھے ان کو کیا چاہیے، موضوع نماز کا ہی ہوگا، لیکن اس کے اندر تسلیاں ہی نہیں صرف طریقہ ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر ان کی کمی بیشیاں بھی. جی اسمینہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، شیئر کیجیے. یہ تو دیکھیے اللہ کو پتا ہے، گمان تو میرا بہت اچھا. سوال آپ نے سن لی یا آپ لوگوں کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ اللہ جن لوگوں کو چنتا ہے نا اپنا قرآن سننے کے لیے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں کہ نہ پڑھے لکھے ہوں، سننے والے ہوں کہ نہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ خوش، وہ انشاءاللہ اچھے ہی ہوتے ہیں. آپ سب کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے میرا، یعنی آپ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سینسٹیو گروپ ہے میرے پاس جو پڑھیں گے نا انشاءاللہ سے. مجھے اسے خود لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے، ویسے تو پچھلے سال کا آپ دورہ قرآن ایڈیٹڈ سنے تو اس میں بھی یہی سنیں گے بار بار جملہ، لیکن مجھے ہر سال کی طرح اس طرح ہی لگتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دورہ قرآن ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ چونکہ اس دفعہ فرسٹ ٹائم میرے سامنے ہوں گے نا، پچھلے 2-3 سال میں ایک ہی گروپ تھا، پھر امریکہ میں ڈفرینٹ ٹائپ بہرحال چلتا ہے، تو شاید اس سال جو میرے سامنے لوگ بیٹھے وہ ابھی تک کے سب لوگوں سے بہترین لوگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ میں سننے کا موقع دے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کوئی اور شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنا، کوئی دکھ سکھ، تھکے تو نہیں؟ جی ان شاء اللہ جلدی یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے، پھر آپ کو ان شاء اللہ بیچ میں لے کے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں، ایک اور تقویٰ کی تعریف. تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے ان چیزوں میں ملوث نہ دیکھے، یعنی تمہیں وہ کام کرتا ہوا نہ دیکھے جن سے اس نے تجھے منع کیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ بندے کو ایسا کوئی کام کرتا نہ دیکھے جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے منع؟ ہے شریعت میں کوئی چیز منع والی؟ بہت ساری ہے نا۔ تو آج آپ نے اپنے لیے سوچ رہا ہے کہ کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جس سے اللہ نے منع کیا؟ پوری لسٹیں تیار ہوئی ہوئی ہیں اس موضوع پہ، اور بکس کی پوری بکس ہیں اللہ نے کن چیزوں سے منع ہے، کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک لیکچر بھی بنا تھا چھٹے پارے کی پہلی آیت پہ، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ تو جب ہم نے اس کو رب کا پیغام میرے نام میں ڈیٹیل سے کیا تو اس میں ہم نے وہ پوری لسٹ تیار کی تھی کہ اللہ کن چیزوں سے پیار کرتا ہے، کن سے پیار کرتا ہے اور کن سے نہیں کرتا۔ تو اس میں ڈس لائکس، جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ آپ اور میں اس جملے پہ اس طرح سے غور کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جب کل سے اللہ نے چاہا تو ہمارا پارے کا سلسلہ شروع ہوگا، ہر پارے میں سے جو نہیں ہے، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹس کہتے ہیں نا اس کو انگلش میں۔ میں آپ کو کل کوشش کروں گی، لکھ لیں، مجھے یاد دلا دیں، ایک لسٹ میں بس شاید ہوگی بھی ادھر کہیں، آپ کو شیئر بھی کر دوں گی، دہرا دوں گی، بلکہ کل جو ہمارا ٹاپک ہے الانسان، تو اس میں ایک پورا ٹاپک ہے، بہت کچھ ہے، وہ آپ کو اینڈ پہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں ایک ٹاپک پورا دوں گی کہ اللہ انسان کے اندر کیا پسند نہیں کرتا اور کیا پسند کرتا ہے۔ یہ کل کے ہمارے ٹاپک میں جتنی بھی ڈیپتھ میں جا سکے، لیکن کم از کم آپ کو ایک لسٹ تیار کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ یہی کرنا ہے۔ دیکھیں، بندے کی دو پیسوں کی قیمت نہیں رہتی، کسی کو آپ وہ کام کرتا دیکھیں جس سے آپ نے منع کیا۔ اپنے بچوں پہ لے سر پھوڑے آپ اپنے بچے سے، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور آپ جب واپس آئیں گھر آئیں تو بچہ وہی کام کر رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ڈھیٹ ہے، یہ نہیں مانے گا، چلے جاؤ میرے سے بات نہ کرنا، میں نہیں تمہاری بات سے، میں نہیں تمہاری امی۔ کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ ایک ماں شاید ایک بچے کو بیسیوں بار زندگی میں کہتے ہیں جاؤ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، اللہ تو یہ بھی نہیں کہتا۔ لیکن یہ سوچنا ہے کہ جب ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، اگر وہ سوچتا تو۔ آگے چلتے ہیں، اگلی تعریف لکھیے۔ متقی کون ہے؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے اور دنیا کو اپنی پشت پیچھے ڈال دے اور اپنے آپ کو اخلاص اور وفاداری پر تیار کرے اور حرام کاری اور بد اخلاقی سے اجتناب کرے۔ ڈراؤں گی اس لیے فکر نہ کریں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ سنت کا راستہ، اتباع کا راستہ، اطاعت کا راستہ۔ جو آپ نے کیا وہ کرنا ہے، جس سے روکا اس سے رکنا ہے۔ آپ دیکھیے، کیا آپ نے کبھی تقویٰ کے اتنے ڈفرنٹ اینگل سوچے تھے؟ ہم کہتے ہیں وہ تقویٰ، مجھے تو لگ رہا ہے پوری شریعت ہے تقویٰ میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرے۔ تو اللہ کے نبی کے رستوں پہ چلنا یہ ہمارا گول ہے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ دین کا بھی کام کر رہے ہیں نا، تبلیغ، یا لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس میں بھی جب تک ہم سنت طریقہ نہیں اختیار کریں گے بات نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا ہم نے اس میں کیا کوشش کرنی ہے؟ کہ اپنے اس دورہ قرآن میں سے انشاءاللہ تعالی سنتوں کے جو معاملے ہیں اس کو الگ رکھنا ہے۔ اس میں ایک چیز ہمارے پاس ابھی زاد الخیر میں چلی، سنتوں کی مالا، آپ میں سے جن ساتھیوں نے فائدہ اٹھایا ان کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز اس میں ہماری اذکار کی چلی تھی۔ اس میں اب جو ہمارے پاس آنے لگا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اس طرح کی ہیبٹس لیں گے جس کا ہماری جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ آج آپ کو بھی چھوٹی سی ایک ریکارڈنگ سنائیں گے، یعنی ڈیلی ٹپس کہتے ہیں نا جس کو، تو سنتوں کی ٹپس۔ جیسے مثال دے دیتی ہوں کہ اجوا کھجور کا کھانا، یا اسی طرح سے کلونجی کا اور اس طرح کے استعمال۔ تو یہ ہمارے اس سال کے دورہ میں ڈیلی بیس پہ آپ کو ایک ایک چیز ملتی رہے گی، اور اینڈ پہ کم از کم ہم 30 دنوں میں 10 سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو نفع کا سودا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسری چیز دیکھیے، دنیا کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، دنیا سے آگے بھاگنا. آپ دیکھیے کہ ایک بزرگ تھے، اور ہمارے اسلاف بہت سارے ایسے ہی تھے، وہ اس دنیا سے اس طرح بھاگتے تھے جیسے کوئی کسی گناہ کی دعوت سے دور بھاگے. ایک بزرگ کا کال آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میری جان چھوڑ دے. ایک کہتے ہیں، اے دنیا میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تین طلاقیں دیتا ہوں کہ میری جان چھوڑ دے. آپ دیکھیں کہ یہ دنیا ہے کیا، اللہ نے بنائی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ذرا سائڈ پہ کرو تاکہ تمہیں پیچھے بڑی آخرت دکھے. چلیے چھوٹی سی آپ کو ایک ایکٹیویٹی کرواتی ہوں، پھر دیکھیں گے. لفظ دنیا کس سے؟ دنوف سے، قریب کی چیز اور ادنا چیز، دو لفظ ہیں، دال نون واؤ اس کا روٹ ہوتا ہے. قریب کی چیز کو بھی دنیا کہتے ہیں اور ادنا حقیر کو بھی کہتے ہیں، یہ اس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. آخرہ کیا ہے؟ بعد والی. دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے. کیسے؟ دنیا قریب والی تو آخرہ آخرت میں آنے والی. اب لکھیے، یہ دیکھتے ہیں، مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں، یہ بک مارک ہے نا ہمارے ہاتھ میں، تقریباً اس کا سائز کیا ہوگا، شاید 8 inch لمبا ہوگا اور 4 inch چوڑا ہوگا، اتنا سا نا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کو میں یہاں رکھوں تو اس دیوار کا کتنا حصہ چھپا، جتنا یہ بک مارک ہے، ایسے ہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس کو اپنے ادھر ڈیسک ٹاپ پہ بھی رکھوں گی تو یہ ایسے ہی ہوگا، لیکن اب آپ دیکھیے گا، یہاں دیکھیے میں نے اس کو کیا اپنے بازو کھول کے، اب مجھے یہ آپ فرنٹ رو میں جو تین سسٹرز بیٹھے ہیں نا، آپ کے فیسز نہیں دکھ رہے، اور تھوڑا سا پیچھے کیا نا تو اب آپ نہیں دکھ رہی، یہ تھوڑی تھوڑی دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں جتنا اپنے سے دور کروں گی نا، یہ چھوٹا ہو رہا ہے، میرا ویو نہیں رک رہا. لیکن اب دیکھیے گا، اب یہ دیکھیے، یہ پچھلی دو لائنیں بھی چھپ گئی، یہ دیکھیے، اور اب مجھے کیا دکھ رہا ہے، صرف اپنا آپ دکھ رہا ہے. یہ ہے دنیا، اتنی چھوٹی ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنے قریب کرتے ہیں نا تو اتنی بڑی آخرت ہم سے چھپ جاتی ہے. آپ سوچیں، یہ ہال جو ہے نا، یہ آخرت ہے. ہماری اس آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی دنیا نے اتنی بڑی آخرت سے ہم کو دور کیا ہوا ہے. پڑی ہوئی ہے پٹی، واللہ ہی پڑی ہوئی ہے. اس دنیا کے لیے دور دھوپ کرتے، اس کی فکر، بچہ پڑے گا کیا، روئے گا کیا. مائیں یوں کانپ کانپ کے بچوں کے لیے دعائیں کرتی کراتی ہیں کہ اللہ اس کا امتحان ہے، یہ پاس ہو جائے. چلے ہو گیا پاس، پھر کیا ہونا، کوئی بڑی بات نہیں، اس پہ جاب ملنی ہے کہ نہیں ملنی. لیکن ہم اس دنیا کے غم اور ہم میں کیسے جیتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی خوب پتا ہے، واللہ ہی پتا ہے کہ ہماری ماں کے دل میں غم یہی ہے کہ یہ فرسٹ گریڈ میں پاس ہو جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، اس کو وہ اسکالرشپ مل جائے، اس کی اچھی جاب لگ جائے. ان کو پتا ہے ماؤں کی تہجدوں کی دعائیں بھی زیادہ ہمارے دنیا کے امتحانوں کے لیے ہیں. اور ہماری ماں یہی چاہتی ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کا گھر بن جائے، اس کے بچے بن جائیں، کیونکہ ماؤں کی کوششیں بھی تو یہی ہیں نا، راتوں کی دعائیں اور دن کی کوششیں اس دنیا کے لیے ہیں. اسی لیے تو ہمارے بچوں نے بھی اور ہم نے آخرت کو پیچھے ڈالا ہوا. میں اکثر سوچتی ہوں، جتنی طلب اور تڑپ آج ہم اس دنیا میں پنپنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اور اپنے بچوں کی، کیا اتنی فکر ہمیں اپنے بچوں کی آخرت کی ہے؟ لوگ اکثر ایک جملہ بولتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. میں کہتی ہوں، یہ سوچیں، بچوں کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو بھی تو مرنا ہے نا. ہم میں سے بہت ساروں کا اپنا مرنا یاد ہے الحمدللہ، اپنے بچوں کا مرنا یاد نہیں ہے. ہم بہت کم سوچتے ہیں اپنے بچوں کی موت کے بارے میں. جی سسٹر،
اکثر میں آپ سے
بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے دنیا کی بات کی ہے تو چھوٹی ہے، اچھی نہیں ہے، بٹ لیکن بنائی بھی تو اللہ نے نا، جس نے بنائی ہے نا اسی نے کہا کہ اس کو ایک خاص ڈسٹینس پہ رکھنا، یہ فرق ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر کسی نے بنایا ہے نا، لیکن عموماً کیا کہتے ہیں کہ اس سے کم از کم 1.5 فٹ کے دور فاصلے پہ بیٹھو. کتاب پڑھنے والے نے کتاب کتاب لکھنے والے نے لکھی لیکن میں کہا کہ ایک ڈسٹینس پہ چلو، لائٹ چلاؤ. تو جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نا وہی کہتا ہے اس کو ایک فاصلے پہ رکھے. آپ نے لفظ دنیا بولا ہے، میں تو اس کو لوگوں کے منہ سے اس سے بھی زیادہ جرات سے سنتی ہوں. وہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہو خوبصورت عورتوں کو نہ دیکھو، اللہ نے بنایا ان کو، تو اسی نے کہا کہ نہ دیکھو. بات بات ہے نا، تو اصل بات یہ بنائی بھی اللہ نے اور اسی نے کہا کہ اس کو ایک فاصلے پہ رکھو. دیکھیں جب چیزوں کو فاصلے کو چینج کر دیتے ہیں نا تو اس سے بہت ساری مثالیں، اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتی ہوں. لیکن کرنا کیا، اس کو پیچھے ڈال دیں، یہ دنیا نا اس کو ادھر پیچھے رکھ دوں پیچھے. اب دیکھیں یہ پیچھے ہے نا میرے، تو اب مجھے آپ بالکل پورا آپ کا حال دیکھ رہا ہے، آپ کی ضرورت، آپ کون دیکھ رہے ہیں، کون ہے ادھر پیچھے. تھوڑا سا اور آگے نظر ڈالوں گی تو پیچھے بھی دیکھ لوں گی، ٹھیک ہے نا. یہ پیچھے ڈالنا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرورت کی بنیاد پہ لے رہا. یہ کن فی دنیا کا نک غریب و نوابر السبیل، اس دنیا میں ویسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، راہ چلتا، ٹرانزٹ پیسنجر، یا اجنبی، عابر، گزرنے والا، غریب جس کو کوئی نہیں جانتا. جب کبھی آپ نئے شہر میں آئے تھے، اس ملک میں آئے تھے، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی آپ کے گھر میں صوفہ ہے کہ نہیں، اچھے برتن ہے کہ نہیں، نہ کسی نے نہ جانا ہے، خود ہی ہیں کر لیں گے. آہستہ آہستہ دوستیاں ہوئیں، رشتہ داریاں بنی، کرتے کراتے آپ کا گھر سامان سے بھر گیا. کیوں؟ لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے، مہمانوں کو کام بٹھائیں گے، صوفے بھی آئے تو مہمانوں کے نام پہ، قیمتی برتن بھی آئے تو مہمانوں کے نام پہ، اور سارا دن ان کو پوچھتے اور صاف کرتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تو لہٰذا اس کو پیچھے رکھیے. اس پہ باتیں ہوں گی، ابھی تو صرف تعریفوں پہ بات کر رہے ہیں نا. قرآن پڑھ بھی اسی لیے کہ یہ ساری باتوں کا انشاءاللہ بہت جگہ ذکر آئے گا. اور قرآن پاک میں سورۃ الانعام اور سورۃ الحدید میں، اور سوری سورۃ حدید اور سورۃ حمیم سجدہ میں بہت خوبصورت طریقے سے دنیا کی بات ہے. سورۃ یونس میں ایک مثال آپ پڑھیں گے، سورۃ کہف میں آپ مثالیں پڑھیں گے کہ یہ دنیا اصل میں کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں اگلی چیز، کرنا کیا ہے، دنیا کو پیچھے ڈالنا ہے اور اپنے آپ کو اخلاص اور وفاداری پر آمادہ کریں. تو تقویٰ کا ایک رنگ اخلاص کا رنگ ہے، خالص اللہ کے لیے، سنسیریٹی. اور وفاداری کیا ہوتی ہے؟ لائلٹی، بی لائل. تقویٰ انسان کو مخلص بناتا ہے. اچھا، مخلص اور مخلص، اس کا فرق ہم سورہ سواد میں جا کے دیکھیں گے. ٹپس آپ کو دے دیتی ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں نا جھلکیاں، کہاں کیا سننا. ہم نے مخلص بننا ہے کہ مخلص بننا ہے؟ مخلص بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ یہ سورۃ سواد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. تو اخلاص چاہیے، وفاداری کس سے، اخلاص کس کے لیے، اور خالص ہونا ہے نا، بندوں کے لیے بھی خالص ہونا ہے، اپنے رشتوں میں خالص ہونا، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ، اور اسی طرح حرام کاری اور بد اخلاقی سے اجتناب، یہ بھی تقویٰ ہے. حرام کاریاں کیا ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ اینگلس ہوتے ہیں نا، آپ ان کو سامنے لے کے دیکھ لیں. کھانے میں حرام، دیکھنے میں حرام، بولنے میں حرام، اللہ معاف کرے رشتہ داریوں میں بھی اب حرام آ گیا. شوہر اور بیوی کے تعلق کی جو حدیں تھیں، بہت سال تک مسلمانوں نے بھی اس کو فالو کیا، یہ پچھلے کوئی 10-15 سال ایسے گزرے، اللہ کی پناہ 20-25-30-40-50 سال سے میرڈ کپل، اب ان کی بیویاں رو رہی ہیں کہ یہ چیزیں تو ساری زندگی انہوں نے بھی نہیں سوچی تھی جس کے تقاضے اب ہم سے ہو رہے ہیں. کیونکہ جہاں گندگی دیکھی پھر اس کو آزمانے کو دل جاتا ہے. تو رشتوں کو پاک کرنا ہے تو حرام تعلقات سے پاک ہونا پڑے گا. اگر آپ اپنی جوانی کو بے داغ کرتے ہیں تو آپ کو بیفور میرج کسی لڑکے کے ساتھ ایک چیٹنگ کا ایک لفظ لکھنا سننا بھی حرام کاری میں لا رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ خود دیکھیں، تعلق اس کا بھی فحش اور بدکاری سے. ایک اور تعریف پہ چلتے ہیں، میں کوشش کروں گی اب صرف تعریفیں لکھاؤں تاکہ ہم اس ٹاپک کو کلوز کر سکیں. کوئی سوال تھا آپ کا؟ جی، وفاداری، ٹھیک ہے، اور حرام کاری اور بد اخلاقی سے رکنا. بد اخلاقی کس سے ہوتی ہے؟ اس پہ بھی دو چار جملے بول لیں. ایک تو ہم سورۃ اخلاق پڑھیں گے. کون سی سورۃ ہے جس کو سورۃ الاخلاق کہتے ہیں قرآن کی؟ کسی کو پتہ؟ چلے تھوڑا سا انتظار کریں، پتہ لگ جائے گا دار قرآن میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، شوہروں کے ساتھ اچھی بات کرنا، یا شوہروں کے ساتھ بھی کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے؟ کرنی چاہیے ان سے تو، ماں باپ سے بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے, کسی سے بھی نہیں کرنی. مومن کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا. قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے بھاری نیکی جو ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا انسان کا. اگلی تعریف پہ چلتے ہیں. متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں, یعنی اللہ کے آرڈرز کو فلفل کرتے ہیں, اور اس کی نافرمانیوں سے اجتناب کرتے ہوئے یعنی اوائڈ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ تقویٰ ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ڈھال بن جائے گا. بہت خوبصورت بات ہے. پہلی بات, اللہ کے حکموں کو ماننا, امر ڈوز 1000 کے قریب امر ہیں قرآن پاک میں, ان کو ماننا, نافرمانیوں سے بچنا جن چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے. بعض لوگ گناہ نہیں کرتے لیکن اللہ سے ڈرتے بھی کوئی نہیں, اور بعض لوگ نیکیاں تو کر رہے ہوتے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اتنی دھونس اور دھاندلی سے اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے. پھر اسی طرح اللہ کے عذاب اور اس بندے کے درمیان جو ڈھال ہے نا, وہ تقویٰ ہے. دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ ڈھال مضبوط ہو جائے. آپ کوئی چیز اپنے سامنے رکھیں سردی سے بچنے کے لیے, پہن لے جیکٹ اور اس میں سوراخ ہو اور اس میں سے ہوا گھسے, تو کیا آپ سردی سے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے نا. بالکل تقویٰ کیا ہے کہ انسان سارے گیپس کو فل کر دے. کل کے درس میں بات کی تھی کہ تقویٰ کی جیکٹ پہن کے آپ نے خود کو محفوظ کرنا ہے آپ سے. فائر پروف جیکٹ کا نام تقویٰ رکھ لیں, اس کا نام کوئی حرج کی بات نہیں. تقویٰ کیا ہے؟ فائر پروف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کُو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, آگ سے اللہ ڈرا رہا ہے. آپ اس دنیا کی آگ سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف یہی کچھ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, دس اینڈ دیٹ. آپ کیا کریں؟ تقویٰ کی جیکٹ پہن لو, انشاءاللہ آپ کو یہ سوسائٹی کچھ نہیں کہے گی. اگلی تعریف پہ چلتے ہیں. امام راغب کی تعریف ہے, یہ بھی بہت اہل لغت میں معروف شخص ہے. لکھتے ہیں عرف شرعی میں, یعنی عام معروف بات کیا ہے, عرف شرعی میں اپنے نفس کو گناہ میں واقع کرنے والے امور سے بچانے کا نام تقویٰ ہے. مشکل ہے اردو لیکن میں اس کو دہرا دوں گی ایک دفعہ, ایک سٹریچ میں پوری تعریف بول دیتی ہوں پھر آپ کو تھوڑی سی واضح کروں گی. عرف شرعی میں اپنے گناہ کو, سوری, عرف شرعی میں اپنے نفس کو گناہ میں واقع کرنے والے کاموں سے بچانے کا نام تقویٰ ہے. اور منہیات, یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا, منہیات کو مکمل طور پر اور بعض مشکوک, یعنی جو مباح ہیں, بعض مشکوک مباحات کو بھی ترک کر دینے سے ممکن ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حلال اور حرام کی حدود واضح ہیں, جو کسی چراگاہ کے قریب بھٹکتا ہے حقیقت میں اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. بہت مشکل اردو ہے, اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں. شریعت کی زبان میں, یعنی عام معروف بات جس کو آپ کہتے ہیں ان کامن لینگویج, اپنے نفس کو گناہ میں پڑنے والے کاموں سے بچانے کا نام تقویٰ. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں ہوتے لیکن آپ اس رستے پہ چلتے ہیں تو گناہ کر دیتے ہیں. جیسے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے بچے عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں, کوئی ایک ایسا دوست یا سہیلی ہوتی ہے, اس کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی زبان کھل جاتی ہے. کچھ حالات ہوتے ہیں ایسے نا. تو ہر وہ کام جو گناہ میں لے جاتا ہے اس رستے سے بھی بچنے کا نام تقویٰ. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ, ایسا برا کام ہے, فحش کام ہے. تو تقویٰ کیا ہے کہ گناہ کی طرف جانے والے رستوں سے بھی بچنا. اور اس کا سب سے زیادہ سیکیور طریقہ کیا ہے کہ بعض دفعہ شک والی چیزیں آتی ہیں زندگی میں, اس کو بھی چھوڑ دو, بس یہ باندھ. آپ کو پتہ ہے کہ اس رستے پہ جانے سے پاؤں پھسل سکتا ہے تو آپ اس رستے سے ہٹیں. میں مثال دے دیتی ہوں تو بات شاید زیادہ آسان ہو جائے. آپ دیکھیے سیدھے سادے ڈھیلے ڈھالے کپڑے, نہ اس میں آپ کے دل میں کوئی جذبے ابھرے, نہ آپ کے دل میں کوئی شو آف آئی, بات ختم ہو گئی. بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس کو پہننے کے بعد دل چاہتا ہے اپنے آپ کو دکھائیں. میں نے یہ بات کہی ہے تو مجھے پھر بچپن کیا, یعنی یہ ہماری جوانی کے غم ہوتے تھے کہ کنواری بچیوں کو لوگ اچھے کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے, हर अच्छा जोड़ा शादी से पहले अगर मिल भी जाता था ना कहीं से, पेटी में जाता था, जो बेटी जहेज के नाम पे तैयार हो रही थी। यकीन करें माए पहन ही नहीं देती थी। कोई तसव्वुर था शादी से पहले घाघा चोलियों का, साड़ियों का और लहंगों का, काम वाले कपड़े, जेवर, मेकअप? शादी का शौक ही सिर्फ इसलिए लड़कियों को होता था कपड़े पहने के, जेवर पहने के। ये तो पता ही नहीं था कि जब शादी होनी है लग पता जाना, जिम्मेदारियां कितनी पड़ती हैं और कितनी जिंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं। आहिस्ते आहिस्ते सेटल हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद बच्चियां क्यों परेशान हो जाती थी कि हमने तो सोचा था बस वही कपड़े पहन के जैसे माँ के घर में फिरते थे, पता चला काम वाले जोड़े के साथ भी बर्तन धोने पड़ेंगे, क्योंकि सास साहिबा उस तरह आपको नहीं देखेंगी जैसे माँ देखती है, फिर रोना आता ना इंसान को। तो आप अब यहां समझिए जो बात कहने लगी ना, उधर आ जाए अपने माजी में ना घूम, पता चले आप परेशान हो गए। आपको पता है कि इस तरह से क्यों रोकते थे बड़े लोग? क्योंकि कवारी बच्चियां जब अच्छे कपड़े पहने ओढ़े होंगी तो उनके दिल में जज्बे उभरेंगे। आप देखिए आपका मिजाज बदलता है कपड़ों से, बिल्कुल बदलता है। हम घर में क्यों सीधे साधे ढीले ढाले कपड़ों में होते हैं? क्योंकि उसके बाद काम का मूड बन जाता है। आप अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरे तैयार होके बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, काम पड़ा हुआ, लेकिन आप नहीं करते। क्यों? आपके तब सीना आ जाएगा, बू आएगी, ये होगा वो होगा, फर्क पड़ता है ना मिजाज का। जिस दिन आपको फैंसी कपड़े, अच्छे शादी वाले कपड़े पहनते हैं तो आपका ध्यान जाता है ना दूसरी चीजों की तरफ। हकीकी बात है, ये फितरी बातें होती हैं कि इंसान जज्बों के अंदर आ जाता है। तो ना वो पहनने देते थे ना उभरते थे जज्बे। अब आप पहनने को तो आप उनको खुद ला ला के दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि अब वो किसके इन चीजों में क्यों पड़े। आज जो यूथ हमारी बेचारी इधर उधर रास्ते देख रही है ढूंढ रही, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनकी हर चीज से एक्सपोजिंग है। तो लिहाजा करना क्या, हर वो चीज छोड़ दीजिए जिससे आपको तकलीफ हो। इसमें बहुत सारे सवाल है शरई। अगर आप सोचें किसी का शौहर उसके पास नहीं है, मजबूरी है, अब वो उसको फील करती है, क्या करे उसकी मजबूरी, फिर वो ऐसी तमाम चीजों से दूर हो जाए जो उसके दिल में जज्बात लाती है। हम बाज जब अपनी तस्वीरें देखते, अपनी मूवियां देखते, क्या कुछ, आज तो मुझे लगता है पूरे का पूरा कल्चर जो है ना वो इश्तहांगेजी का कल्चर है। तो इंशाल्लाह ताला इन सब चीजों से जब बचेंगे तो फिर हराम की तरफ नजर भी नहीं जाएगी। यंग लड़कों की भी कोई बात कर ले, लड़कियों की बार बार शामत आ रही है। आप देखिए कि यंग बच्चे लड़के, आप खुद सोचिए कि शादी से पहले की उम्र जो होती है ना वो लड़कों की होती ऐसी है, कुछ साल आते हैं घंटा तो शीशे के आगे खड़ा होना, अच्छा वो कभी जेल लगा रहे हैं, कभी यूं बाल मोड़ रहे हैं, कभी यूं मोड़ रहे हैं, कोई घोड़े की तरह खड़ा कर रहे हैं। मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, यंग लड़के जो मुझे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, यंग लड़के तो वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि उम्मत के जवान हैं। तो मैं सोचती हूँ कि लड़की एक घंटा शीशे के आगे खड़ी होकर निकले तो वाकई कुछ फर्क लगता है। ये गरीब इतनी देर लगा के निकला, फर्क फिर नहीं लगा कुछ, लगता वैसे ही बंदा जैसा होता है। लेकिन शौक आज शीशे के आगे जरा नजरें जो होती हैं वो खड़ी होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घरों के, वो शीशे नहीं लगाने देते थे घरों में। लड़कों को शीशे के आगे खड़ा देख के तो पीछे से चपत पड़ते थे, ये कुंडल क्यों डाल रहे हो, और ये बालों, ये कलमे क्यों रखी हुई है, ये मूछें क्यों रखी हुई है। तो जब हम इन चीजों में पढ़ते, अब आज देखिए यंग लड़के भी अगर पार्लर्स में जा जाके तैयारियां करते कराते हैं तो फिर जज्बे तो उभरते हैं ना। एक दफा मैं किसी के घर गई तो बड़ा लिशक पुशक उसका बेटा और उसका दोस्त खड़ा था, जैसे थ्री पीस सूट पहने हुए ये वो। तो बातें मैंने कही किधर जा रहे हैं, तो कहने की वो आज इनके कॉलेज या स्कूल, यानी हाई स्कूलर था, यंग बच्चे थे दोनों, तो उनकी कोई पार्टी है वहां जा रहे हैं। मैंने कहा वहां क्या होगा? वही वैसे जैसे समर की होती, यानी कोई पार्टी थी, स्कूल की पार्टी थी, नॉन मुस्लिम मुल्क है, और ये लड़के यूं एड़ी चोटी का जोर लगा के खुशबू में बसे हुए खड़े हैं, वहां जाके क्या होगा? म्यूजिक, और आपको पता है बाकी जो खुराफात होती है। फिर आप कहते हैं हमारे बच्चे नहाते धोते साफ होके निकल आए, ये कैसे होगा? जिन चमड़ जाते हैं तो लड़कियां भी चमड़ जाती हैं इस तरह की, होता ना। तो इसलिए बस सीधी सादी जिंदगी हो, मैं कहती हूँ जितना बैक टू दी बेसिक पे आ जाएंगे ना उतना इंशाल्लाह फायदा होगा। आगे चलें से पहले कि यूथ में से नाराज हो जाए और कल से है ही ना। आगे चलते हैं, एक और तारीफ है। शरीयत में मुत्तकी ऐसे आदमी को कहते हैं जो ऐसे कामों से बचने में मारूफ हो, जो ऐसे कामों से बचने में मारूफ हो जाए जिनके करने या ना करने से सजा लाजिम आती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिस पे सिर्फ डांट है और कुछ पे पेनल्टी है और कुछ पे सजा भी है। तो मुत्तकी कौन होता है? सजा वाली चीजों से दूर रहता है। किस किस चीज पे सजा है हमारी शरीयत में? शराब पीने पे सजा है ना, जिना पे सजा है, सूद की है ना। तो मुत्तकी कौन होता है कि काबले सजा कामों से अपने आप को रोकता है। कानून का खौफ नहीं होता, अल्लाह का खौफ होता। वही वाक्या याद कर लीजिए कि जब शराब हराम हुई थी तो मुंह पे लगे हुए जाम टूटे थे। और यहाँ अगर मैं वो बात ना सुनाऊं तो ज्यादती होगी जो मरसद बिन मरसद के साथ वाक्य हुई थी, कि जिसमें एक औरत ने रात की तन्हाई में उनको गुनाह की दावत दी थी, जो उनकी माजी की गर्लफ्रेंड भी थी अपने दौर में आप कह लीजिए तो, और उसने उनको खुद ऑफर की थी कि आओ मेरे साथ आज की रात बसर करो। चांदनी रात थी, तन्हाई थी, परदेश था, अकेले थे, लेकिन मरसद ने क्या कहा कि ओ नाक चली जा, क्योंकि अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया। जो ही सूरत ने ये बातें सुनी शोर मचा दिया, वो बस्ती वालों ये तुम्हारे कैदियों को निकाल के लेके जा रहे हैं। और लस्ट और गुनाह पे मबनी मोहब्बतें ऐसी होती हैं कि अगर आपके हैं तो हैं, नहीं है तो फिर किसी के भी आपको नहीं रहने देंगे। तो क्या हुआ कि सजा वाले कामों से बचना है। वो जेल में नहीं जाते, वो किसी गैंग को ज्वाइन नहीं कर रहे होते। दुनिया की कुछ सजाएं तो दुनिया की जेलें हैं ना, तो जहन्नुम क्या है? ये आखिरत की जेल है। एक और आखिरी, बस एक या दो तारीफ और करके इसको हम यहीं छोड़ देंगे, और वो क्या है? शरीयत के मुताबिक अपने आप को आखिरत में नुकसानदेह चीजों से महफूज रखने वाला मुत्तकी कहलाता है। कुछ चीजों का दुनिया में नुकसान नहीं होता लेकिन आखिरत में होगा। मसलन शराब कोई पीता है तो दुनिया में नुकसान है? बिल्कुल है। अकल मारी जाएगी, लंग कैंसर हो जाएगा, कोई गलत काम कर देगा। लेकिन आप देखिए कि आप किसी दूसरे का माल उठा के खा लेते हैं, दुनिया में तो कोई नुकसान नहीं, उस जिस खाने ने आपके जिस्म को मोटा तो करना ही है, लेकिन इसका आखिरत में नुकसान है। तो मुत्तकी कौन है कि सिर्फ दुनिया में नुकसानदेह चीजों से नहीं बचता, आखिरत में भी नुकसान वाली चीजों से बचता है। आप कह सकते हैं कि शरीयत के मुताबिक अपने आप को आखिरत में नुकसान से महफूज रखने वाला शख्स अगर मुत्तकी है, तो आप गौर से देखें कि इससे फिर तकवा की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन हमारे सामने आती है। और इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को यहीं क्लोज करूंगी एक आखिरी तारीफ के साथ। सारी बातों का खुलासा, मुत्तकी वो है नंबर एक जो अल्लाह की इताअत करे खुशी से। इताअत कहते तौन, खुशी खुशी, हैप्पीली। नंबर दो, अपनी आकबत को मद्देनजर रखे, यानी आखिरत पे नजर रखे कि कोई भी काम करूंगा तो वहां क्या होगा। ऐसे कामों से इज्तनाब करें, यानी ऐसे कामों को अवॉइड करें जिससे इंसान की आखिरत में खतरे का अंदेशा हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको तकवा नसीब करें। इस रमजान में इंशाल्लाह हमने इसी चीज पे रहना है। तकवा के दर्जे भी होते हैं। पहला दर्जा क्या होता है कि शिर्क से बचना, दूसरा दर्जा होता है कबीरा गुनाहों से बचना, फिर सगीरा गुनाहों पे इसरार से रुकना, ये भी तकवा का दर्जा। फिर चौथा दर्जा तकवा का क्या होता है कि हरज वाली चीजों को भी छोड़ देना इस शख्स से कि कहीं इससे भी मैं गुनाह में ना शामिल हो जाऊं। तो अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बनाए। ये बहुत खूबसूरत नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी। कुरान पाक में तकवा का हुक्म सारे इंसानों को दिया। चंद रेफरेंस नोट कर लें, आपको फायदा होगा, आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। कि आपको मैं कह रही हूं कि तकवा करें, नहीं, किसको किसने कहा, कुछ रेफरेंस नोट करेंगे। सब इंसानों को तकवा का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। सिर्फ आयत का नंबर लेंगे, खुद आप लिखेंगे सूरत निसा की आयत 131। इसमें मैनकाइंड को अल्लाह ताला ने तकवा की दावत दी। सूरत बकरा आयत 21:21। फिर इसकी अहमियत क्या है कि अहले ईमान को अल्लाह ने तकवा का हुक्म दिया है। ईमान वालों को भी कहा है कि तकवा अख्तियार करो। इसके दलाइल नोट कीजिएगा, सूरत आले इमरान 102:102। बहुत ही मारूफ आयत है ना, हक का तो कहती ही। پھر تیسرے درجے پہ اللہ نے تمام رسولوں کو بھی تقویٰ کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر, ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں تقویٰ کی باتیں کہتے ہو, ہم کو گناہ گار ہیں, تو اللہ تو اپنے رسولوں کو تقویٰ کا حکم دیتا ہے. اس کی دلیل سورت مومنون کی آیت 51 اور 52, آپ نے ان سب کے ترجمے لکھنے اپنے نوٹس میں خود ہی ڈھونڈ کے, تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. چوتھے درجے پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقویٰ کا حکم دیا ہے. اس کی دلیل سورت الاحزاب کی آیت نمبر 1, یا ایھا النبی یتق اللہ, اے نبی آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں کی اور منافقوں کی پیروی نہ کریں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا حکم, ایک منٹ, پہلی آیت ہے, آپ سب خاموشی سے لکھا کریں, جو مس ہو جائے بعد میں پوچھیں گے ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے. سورت الاحزاب کی پہلی آیت ہے جو اللہ کے نبی کو تقویٰ کا حکم دیا. پانچویں درجے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں کیوں ڈانٹتے ہیں, آپ ہم تو اتنے نیک ہیں, پھر کیا اب ہماری بچیاں تو اتنی اچھی ہیں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, واتقین اللہ, سورت الاحزاب آیت 55 آیت ہے, اللہ سے ڈرتی رہو, بے شک اللہ تم پر گواہ ہے, تمہیں دیکھ رہا. پھر اسی طرح سورت الاحزاب کی آیت نمبر 32 بھی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, یہ تو اللہ نے سب کو منع کیا نا. اگر آپ قرآن کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے, اور جب ہم دار قرآن میں یہ آیتیں پڑھیں گے تو آپ اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ, کہ سارے نبیوں نے اپنی امت کو تقویٰ کی دعوت دی ہے. اس سے بھی آپ کو تقویٰ کی اہمیت دکھے گی. سورت نوح کی آیت 3 میں حضرت نوح کی دعوت کا تذکرہ, سورت شورا 105-108 میں حضرت نوح کا ذکر ہے. یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو تقویٰ کا درس دیا. حضرت ہود نے کہاں حکم دیا, سورت شورا آیت 123-126 کہ اپنی قوم کو کہا ڈرو. اسی طرح سورت الاعراف 65, حضرت صالح نے اپنی قوم کو تقویٰ کا حکم دیا. یہ قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے, لیکن سورت شورا آیت 141-144. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقویٰ کا حکم دیا, سورت عنکبوت آیت 16. حضرت لوط کا اپنی قوم کو حکم تقویٰ کا, سورت شورا آیت 160-163 اور سورت ہود آیت 78. حضرت شعیب کا اپنی قوم کو تقویٰ کا حکم, سورت شورا آیت 186-189. حضرت موسیٰ کا فرعون کو تقویٰ کا حکم دینا, دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے جو ہم اس رمضان میں جمع کرنے والے ہیں. ہر نبی نے اس کی کا اہتمام کیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کو کہا, اس کا ریفرنس ہے سورت نازیات 15-19. فکر نہ کریں, یہ صرف آج کے ان دو دنوں میں نوٹس لینے ہیں, دورہ قرآن میں کوئی نوٹس نہیں لینے ہیں, صرف سننا ہے آپ نے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا بیٹھنا آ جائے, صبر کرنا آ جائے مشکل, تاکہ آپ کو اگلے دنوں میں لگے کہ بہت ہی آسان ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سورت طہٰ آیت 43-44, یہ بھی فرعون کے بارے میں. حضرت الیاس نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا, اس کا ریفرنس نوٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ وہ نبی ہے جن کا بہت کم تذکرہ ہے قرآن میں, لیکن جہاں ان کا تذکرہ ہے, اس قال لقوم ہی اللہ تتقون, سورت صافات آیت 123-124 ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کہاں تقویٰ کا حکم دیا ہے, سورت مائدہ 112-112, قالت تقوا اللہ ان کنتم مومنین. اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی کہتے ہیں تقویٰ کرو, تو سورت زمر آیت 10-10, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ قل, کہہ دیجئے, یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا مانیں گے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں, ترمذی کی روایت ابو ذر سے اور بیسیوں روایتیں جس میں آپ نے اپنی امت کو تقویٰ کا حکم دیا. اور آخر میں چند دعائیں, یہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گی رمضان میں بھی, کہ ہم نے تقویٰ لینا چاہتے ہیں, مل کے دہرائیں گے انشاءاللہ. آپ سب کے صبر کا امتحان ہے, ٹھیک ہے, کوئی بڑا صبر نہیں ہے, ہم بڑے آرام دہ ماحول میں بیٹھے ہوئے, ابھی آپ کو بیچ میں سٹریچ ملنے والا ہے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے لیے کچھ دعائیں سکھائیں, ہم سب مل کے مانگیں گے, مانگنے کے انداز میں, گانے کے نہیں, ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنا.
والغنا.
اس کا ترجمہ لکھ لیجئے. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں, جو بھی آپ اپنے لیے لکھیں گے, ہدایت کا, تقویٰ کا, پاک دامنی کا اور دل کے کھلے پن کا, تونگری کا. دیکھیے آج تک تو ہم کپڑے جوڑے کھانا گھر مانگتے ہیں نا, اب ہم ہدایت مانگ رہے ہیں, تقویٰ مانگ رہے ہیں, پاک دامن, کہ اللہ میرے دامن پہ کوئی دھبا نہ لگے اور میرا دل کھلا کر دے. ایک اور دعا دہراتے ہیں مل کے, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اس کا ترجمہ لکھتے ہیں, اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے, تو اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے. یعنی اللہ نہ پاک کرے تو بندے کی نظر بھی نہیں پاک ہوتی, دل تو دور کی بات ہے. تو ہی اس کا نگران اور مددگار ہے. پیاری ہے تو آپ کو یاد کروائیں گے, ادھر دہراتے رہیں گے گاہے بگاہے, آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور دعا جو سفر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اس میں بھی تقویٰ کی دعا ہے. آئیے مانگتے ہیں مل کے, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقویٰ وفی العمل ما ترضی. اے اللہ ہم اپنے سفر میں تجھ سے نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتے ہیں, کیونکہ سفر میں گناہوں کے زیادہ موقع ہوتے ہیں, بہکنے لگتے ہیں, ذرا سی خوشی ہوتی نا بہکنے لگتے ہیں, اور اس عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو تجھے پسند ہو. یعنی سفر کے نام پہ یا ویکیشن کے نام پہ کئی غلط کاموں میں نہ پڑ دیں, نمازیں ہی نہ چھوڑ دیں کہ اب یہاں آ کے بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر دے. انشاءاللہ آگے آپ کو کسی موقع پہ ہم بات کریں گے. آج شام کے درس میں آپ میں سے کون آ رہا ہے؟ کتنے لوگ آ رہے ہیں آج شام کے درس میں؟ آپ کہیں گے ایک دن میں دو درس. وہاں ہم تقویٰ حاصل کرنے کے کچھ اسباب نوٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ پھر کل یہاں آ کے آپ ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا. ہاں جی, آج شام آصفہ ہیں, غالباً ان کے گھر میں درس ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ان پہ بتا دیں گے. ٹھیک, کل بھی ہے جی ان کے گھر میں, کل سمینہ کے گھر میں درس ہوگا, تو اس میں ٹاپک تو نہیں بتاؤں گی لیکن آئیں گے آپ سب. اینڈ پہ اناؤنسمنٹ ہو جائیں گی. یہاں پہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹریچ ہے. آپ سب آن لائن اور آن سائٹ والے لوگ صرف اس حد تک کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر لیں. واش روم میں جانا ہے, وضو کرنا ہے, اور آوازیں نہیں بلند ہونی چاہیے, لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ دے کے واپس آ جائیں. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نشید چلاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پھر اب ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں. اب ہم آپ کو دورہ قرآن کی کچھ ڈیٹیلس دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. آن لائن پہ مائک ہم چھوڑ دیں کیا؟ آپ اگر ایک دنوں سے بات آ رہی ہے تو سب